صدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر ملت اسلامیہ کی وہ مقتدر شخصیت ہے جسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ، اعلی اور ارفع مقام حاصل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے لیے یہ نقطہ نظر کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اونچے ہیں. یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. مقام صدیقی کو عظمت ابو بکر کو بیان کرتے ہوئے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلی مقام رتبہ صدیق اکبر کو حاصل ہے. میں گزشتہ جمعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور ان کے درجات کو بیان کرنے کے لیے جہاں آل و سنت مسلسل کام کرتے رہتے ہیں وہاں سپاہ صحابہ نے ان کی مدح و منقبت کو عام کرنے کے لیے شب و روز ایک مسلسل جد و جہد شروع کی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے تقدس کو کانفرنسوں کے ذریعے، اشتہارات اور اخبارات کے ذریعے، پمفلٹوں کے ذریعے یا دیواروں پر چاکنگ کے ذریعے، یہ سارا سال سپاہ صحابہ کے کارکن مسلسل پورے ملک میں یہ کام سارا سال کرتے رہتے ہیں. اور سال کے بعد 22 جمادی الثانی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو ایک منظم صورت میں پاکستان کے چوکوں پر یا بڑی بڑی شاہراہوں پر ایک تاریخ کی صورت میں اہل سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں. چنانچہ گزشتہ 22 جمادی الثانی کو پورے ملک میں تقریباً 22 جمادی الثانی کو تحریک مدح صحابہ کا ایک احتجاجی جلوس جو چند مطالبات لے کر منظر عام پر آیا آپ حضرات نے دیکھا ہو, اور یہ بات ہم نے پوری سنی قوم پر واضح کی ہے کہ ہماری یہ تحریک اس وقت تک مسلسل جاری رہے گی جب تک کہ ہم اپنے مقاصد جو کہ سنی حقوق کا تحفظ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو کے تحفظ پر مشتمل ہے حاصل نہیں کر لیتے. قومیں اپنے حقوق کی مسلسل جدوجہد کرتی, اور اگر اس جدوجہد میں رضا الہی للہیت اور خلوص پنہا ہو تو ایک نہ ایک دن اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اس تحریک کو جاری رکھا تو یقیناً وہ دن دور نہیں جس دن کہ ہم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ ہر کفر کے خلاف برسر پیکار ہے. وہ کفر قادیانیت کی صورت میں آئے, ہندو کی صورت میں ہو, یہودیت یا عیسائیت کی صورت میں ہو, انکار خدا کی صورت میں آئے, یا وہ کفر امہات المومنین اصحاب رسول یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کی صورت میں آئے, ہم ہر اس کفر کے خلاف مسلسل جد و جہد کرنے کا عزم رکھتے ہیں. ہماری لڑائی یا جنگ یا جد و جہد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی کسی اسلامی مکتب فکر کے خلاف, اور یہ بات ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ آپ پر اور ملک کے دوسرے حصوں میں رہنے والی سنی قوم پر واضح کر دی گئی ہے. ہم نے اس حقیقت کو اتنے واضح دلائل سے پیش کیا ہے کہ اگر ضد چھوڑ دی جائے تو ہمارے موقف کو سمجھنے میں قطعاً کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. چنانچہ سپاہ صحابہ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیری حریت پسندوں کا پوری جرات کے ساتھ ساتھ دیا جائے. ہم ان کا ساتھ پاکستان میں ان کے حقوق کی آواز بلند کر کے دے سکے تو یہ دیں گے, اور اگر ہمیں اسباب مہیا ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ باقاعدہ اس محاذ پر جس محاذ پر وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جانے کے حالات پیدا ہو گئے تو عملاً بھی ہم ان کی جدوجہد میں جو کہ آزادی کی جدوجہد ہے, غلبہ اسلام کی جدوجہد ہے, عملاً اس میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اظہار ہمدردی اور انہیں تعاون کا یقین دلانے کے لیے سپاہ صحابہ نے گزشتہ کل لاہور میں مظاہرے کی صورت میں آغاز کیا ہے, اور اب پورے ملک میں ان حریت پسندوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم ہر ممکنہ اسباب بروئے کار لائیں. اس وقت جو عالم اسلام کی صورت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 30 برس سے فلسطینی مجاہدین جدوجہد کر رہے ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر پوری ملت اسلامیہ فلسطینی نوجوانوں سے وہ تعاون کرتی جس تعاون کی انہیں ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ چکے ہوتے. فلسطینیوں کے بعد پھر افغان مجاہدین نے ایک سپر قوت کو للکارا, اور اس وقت للکارا جب ان کے پاس اسباب نہیں تھے, ساز و سامان نہیں تھا, گھر سے بے گھر ہو گئے, پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے افغانی مجاہدین نے روس جیسی سپر قوت کو للکارا ہے, اور بالآخر اسے بڑی حد تک اٹھنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. لیکن تاحال انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو وہ حاصل کرنا چاہتے. آج بھی اگر دنیا بھر کے مسلمان ان مجاہدین کے ساتھ وہ تعاون کر دیں جس تعاون کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی منزل بہت قریب آ سکتی, لیکن بے حسی, غفلت اور اپنے حقوق سے لاپرواہی یہ ایک عرصہ خاص پلاننگ کے تحت
مسلمان قوم کے ذہن میں اتاری جا رہی ہے. اسے اس کی ماضی سے برگشتہ کیا جا رہا ہے. مسلمان قوم کے ذہن سے اس کے ماضی کے کارنامے نکالنے کی مسلسل یہودی لابی اور انگریز کوشش کرتا رہا ہے. اور آج کفر کی اسی کوشش کا رزلٹ ہے کہ مسلمان قوم کو جس تڑپ کے ساتھ اٹھنا چاہیے اس تڑپ کے ساتھ ابھی یہ نہیں اٹھ رہے. 42 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کشمیری عوام نے اپنی آزادی جنگ لڑنا شروع کی. 42 سال تک وہ پاکستان کی طرف نظر لگائے رہے, لیکن اس طویل عرصہ میں جسے تقریباً نصف صدی کہا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے سوائے اخباری بیان کے یا ریزولیشن یا قرارداد کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ آواز تو گائے گائے اٹھتی رہی کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. یہ بھی آواز اٹھتی رہی کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے. یہ آواز سیاسی جلسوں میں بھی اٹھی, یہ آواز نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھی, اور اس آواز کو بعض سیاسی جماعتوں نے اپنے جماعتی منشور کا حصہ بھی بنایا, لیکن اس آواز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی قدم 42 سال میں نہیں اٹھایا گیا. اتنی مدت گزرنے کے بعد آج کشمیری حریت پسندوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ جہاد کی راہ اپنائی. مقبوضہ کشمیر میں مساجد میں اعلان ہوتا ہے اور مسلمان نوجوان کفن پہن کر ماؤں کی دعائیں لے کر میدان عمل میں اترتے ہیں اور مسلسل اتر رہے. آج اس وقت انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا تعاون صرف کارروائی ڈالنے کے لیے نہ کریں بلکہ عملاً ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ کفر سے آزادی حاصل کر لیں, ہندو بنیا کے ہاتھ سے ان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے. آج ہندو انہیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے. آپ اس ظلم و ستم کی داستان ضرور اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اگر آپ کو اخبارات پڑھنے کا شوق ہے, جبکہ میں کہوں گا کہ یہ شوق ہونا چاہیے. وہ کون سی قوم ہے جو ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات سے آگاہی حاصل نہ کرتی ہو, آگاہی حاصل نہ کر سکتی ہو؟ کاروبار اپنی جگہ, لیکن اپنے نفع و نقصان پر نگاہ رکھنا یہ مسلمان کا شیوا ہے. آپ حضرات کو ان حالات میں اپنے ملک اور بیرون دنیا کے مسائل سے پوری طرح آگاہی حاصل رہنی چاہیے, واقفیت ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس واقفیت کی بنیاد پر آنے والے حالات میں کوئی کردار ادا کر سکیں. سامعین محترم، رب العزت کا بڑا واضح ارشاد ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پیغمبر کو ارشاد ہوتا ہے جاہد الکفار، کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین، منافقین سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، کفر اور منافقت پر سختی کا آرڈر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ محبت بھائی چارے کی پینگیں بڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا، بڑا واضح حکم، اور یہ بھی رب العزت کا ارشاد ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، غلبے کے لیے ایمان شرط ہے، غلبے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اگر ایمان صحیح ہے، نیت درست ہے تو غلبہ یقینی، اصحاب رسول پوری دنیا کے کفر کے مقابلہ میں مٹھی بھر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا وزندار ایمان تھا کہ جس ایمان کو رب العزت نے آنے والے زمانے کے لیے، آنے والی نسل نو کے لیے بطور نمونے کے پیش کیا، ارشاد ہوتا ہے فین آمنو بین اسلم آمن تم بھی فقد اہتدوا، اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے وہ کسے باشد ایمان لانے والا، تو پیغمبر کی جماعت یعنی صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ بے مسلم آمن تم، وہ تم جیسا ایمان لائے، اگر اس کا ایمان تم جیسا ہوا فاقد اہتدوا، وہ ہدایت پا جائے گا، یعنی اصحاب رسول کے ایمان کو آنے والی قیامت تک کی پوری نسل انسانیت کے لیے نمونہ، معیار، پیمانہ اور ترازو قرار دیا گیا ہے، آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھنا ہے، اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو دنیا کی کوئی قوت، کوئی کفر مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، کفر اسی وقت غلبہ حاصل کرتا ہے جب ایمان میں کمزوری آئے، کفر اسی وقت مسلمان قوم کو تنگ کرتا ہے جب اس کے ایمان میں کمی محسوس ہو، ورنہ کفر چاہے کتنا بڑا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن وہ مسلمان قوت کے سامنے ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھتا، تاریخی حقائق اس بات پر کھلی شہادت دے رہے ہیں، کسرا بہت بڑی قوت، کیسر بہت بڑی قوت، جس طرح آج کے دور میں روس اور امریکہ کو سپر طاقتیں تسلیم کیا جاتا ہے، ان سے کہیں زیادہ کیسر اس وقت کی سپر قوت، کسرا اس وقت کی سپر طاقت تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب رسول نے کیسر و کسرا کا نام اور بیج تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کا یہ بیج کس بنیاد پہ مٹا، کیوں مٹا، اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ ان کے مقابلہ میں آنے والی شخصیات سراپا تقدس، سراپا عفت حیا اور سراپا ایمان تھی، ان شخصیات کی اس جرأت ایمانی کا رزلٹ کہ کیسر و کسرا جیسی سپر قوتیں ناک آؤٹ ہوئیں اور اسلامی جھنڈے نصف دنیا پر لہرا گئے. گرامی قدر سامی، آج مجھے اور آپ کو، یا یوں کہیے کہ آج میرے اور آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم افغان مجاہدین اور کشمیری حریت پسندوں کا ساتھ دے کر اس بات کو ثابت کر دکھائیں کہ ہم غلبہ اسلام کی تڑپ رکھتے ہیں، ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، ہم کفر کی شکست چاہتے ہیں، ہم کفر کی ذلت چاہتے ہیں. آج اس بات کی ضرورت ہے، ہر پاکستانی کو ضرورت ہے اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کو. اب ان حالات میں ایک علم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے آ جانا چاہیے اور اندرون ملک سیاسی انتشار، سیاسی اختلاف مٹ جانا چاہیے تاکہ ہم ان آزادی کے متوالوں کا ساتھ دے سکیں. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں تو یہی آزادی کی لہر اندرون ملک بھی اٹھ سکتی ہے، اٹھائی جا سکتی ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آزاد نہیں ہیں، 42 سال سے ہمارے اوپر حکومت انگریز کا قانون کرتا ہے، ہمارا ایک ایک خون کا قطرہ انگریز کا غلام چلا رہا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی بھی پاکستانی کو ناواقف نہیں رہنا چاہیے. 42 سال کے طویل عرصہ میں آپ وہ نظام نہیں لا سکے جو نظام آپ کے لیے اور پوری نسل انسانیت کے لیے رب نے اتارا تھا. اس نظام کی آواز ضرور اٹھی، اس نظام پر کتابیں ضرور لکھی گئیں، اس نظام پر کانفرنسیں ضرور ہوئیں، لیکن نتائج نہیں نکل سکے. 42 سال کے طویل عرصہ سے ہم غلام چلے آ رہے ہیں. ہمارے اوپر جس قانون کی حکمرانی ہے وہ قانون نہیں جو قرآن نے دیا ہے، وہ قانون نہیں ہے جو پیغمبر نے دیا ہے، بلکہ وہ قانون ہے جو ملکہ برطانیہ نے دیا تھا. اور اس طویل عرصہ میں ہم اسی قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں. آج وقت ہے کہ اندرون ملک بھی غلبہ اسلام کے لیے حریت کی آواز اٹھے، اندرون ملک بھی مسلمان قوم کفن پہن کر سڑک پہ آئے کہ ہم بھی انگریز کے قانون سے آزادی چاہتے ہیں، ہم کالے قوانین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. جس طرح کشمیری حریت پسند اٹھے اسی طرح میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہمارے ملک پر غیر اسلامی قوانین کا رفاق ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم قرآن و سنت کے غلام ہیں. ہمیں جس کی اطاعت کا بلا نگار بلا اختلاف بغیر
واطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. رب العزت کا ارشاد ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم اور اس حکمران کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر امیر بن کر آئے. لیکن حکمران کی اطاعت کب تک؟ فرمایا فان تنازعتم، اگر کسی مسئلے میں تمہارا حکمران سے نزاع ہو، اختلاف ہو جائے، فردوه الی اللہ والرسول، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ اور رسول سے کراؤ. یہ آیت نص ہے اور اپنے موقف پر قطعی الدلالت ہے، جس کا کوئی اور مفہوم و مطلب نہیں. کہ بلا نزاع اور بلا اختلاف اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی جس کی اطاعت کی جائے گی قرآن و سنت کے تابع رہ کر کی جائے گی. اگر کوئی حکمران قرآن احکام پامال کرتا ہے، اگر کوئی حکمران سنت کے احکام پامال کرتا ہے، اس حکمران کی اطاعت کا آرڈر رب نے نہیں دیا ہے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کا حکم دیا ہے، اس کے خلاف لڑائی کا حکم دیا ہے، اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے، اور اس کے خلاف فیصلہ رب اور رسول کرے گا. اس کے خلاف فیصلے کے لیے رب اور رسول ہی کی وہ عدالت ہے جس عدالت کا فیصلہ کنڈم نہیں کیا جا سکتا، جس عدالت کا فیصلہ مسترد نہیں کیا جا سکتا، جس عدالت کے فیصلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا. وہ عدالتیں دو ہیں، ایک رب کی عدالت ہے، ایک رسول کی عدالت ہے. آج ہمارا نزاع ہے پاکستانی حکمران سے کہ یہ حکمران امریکہ کے ٹاؤٹ حکمران ہیں، یہ حکمران امریکہ کی لوڈی حکمران ہیں، یہ حکمران کالے قوانین کو ہم پہ مسلط کیے ہوئے، انہی کالے قوانین کے تحت ہمیں غلام بنائے ہوئے 42 سال کا عرصہ طویل بیت گئے، ہمیں ان حکمرانوں نے کالے قوانین کے تحت غلام رکھا، ہماری ماؤں کو لوٹیے رکھا، ہماری بہنوں کو لوٹیے بنائے ہوئے، ہمیں انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم ان قوانین کی بغاوت کرتے ہیں، ان قوانین کے تحت حکومت کرنے والوں کی بغاوت کرتے ہیں. آج ملک میں ایک عورت ایسی حکمرانی کر رہی ہے جس کو حکمرانی کا حق نہ قرآن نے دیا ہے نہ سنت نے دیا ہے. خاتم الانبیاء امام الرسل سید الاولین والآخرین کتنا کھلا اعلان فرما گئے ہیں، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی سربراہ عورت بن جائے. آج پیغمبر کے سرشاب کے ساتھ پاکستان کی دھرتی پر ہولی کھیلی گئی ہے، ایک عورت حکمران ہے اور اس کے رزال نتائج آپ نے دیکھے. 400 آدمی ٹرین کے حادثے میں مر گیا، آئے دن کے فسادات چنیوٹ گوجرا سندھ اور سرات کے آئے دن کے متعدد حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ عذاب خدا ہے، یہ قتل و غارت کری، یہ خانہ جنگی اسی چیز کا رزلٹ ہے کہ آج عورت حکمران ہے. آج ملک میں غیر اسلامی قوانین ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کی طرح اندرون ملک بھی آزادی کی آواز اٹھنی چاہیے اور موجودہ حکمران کی بغاوت کر کے ان کے سروں سے ہمیں تاج و تخت چھین لینا چاہیے. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ پاکستانی نوجوان کے ذہن میں اتر چکی ہے، اور اب اس سوچ کو پامال کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ خانہ جنگی کرا دی جائے تاکہ اندرون ملک مسلمان کو پھر کوئی لائحہ عمل تیار نہ کر سکے. مرکز اور صوبے کی لڑائی کسی کے ایک شاخسانہ ہے، مرکز اور صوبے کی حکومتوں کی لڑائی کوئی اصول کی لڑائی نہیں، کوئی جنگ اصولی جنگ نہیں ہے. میں کھل کے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اصول کی جنگ ہے، اگر یہ کسی ضابطے کی جنگ ہے تو ہمیں اس سے مطلع کیا جائے. صرف اگر اقتدار کی رسا کشی ہے تو یہ قابل برداشت نہیں. اس اقتدار کی رسا کشی کو سامنے رکھ کر فسادات کی راہیں تلاش کی جاتی ہیں اور مسلسل کی جا رہی ہیں. پی پی نے ایک پلان تجویز کر لیا ہے کہ سندھ کی صورتحال کا جواب دینے کے لیے جہاں پی پی کی حکومت ہے پنجاب میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں، اور وہ کس طرح پیدا کیے جا سکتے ہیں اس کے پیدا کرنے کی ایک واحد صورت ہے کہ یہاں کہیں چوری کرا کر ڈاکہ مروا کر عوام کو ابھارا جائے اور کسی جگہ پاکستان کے ایک اقلیتی فرقے کو استعمال کر کے کہ جو اقلیت بنو فاطمہ کے دور میں استعمال ہوئی، جو اقلیت بنو عباس کے دور میں استعمال ہوئی، جو اقلیت عثمان غنی کے دور میں استعمال ہوئی، اور جو اقلیت یزید کے دور میں حسین کے خلاف استعمال ہوئی، یا جو اقلیت انگریز کے دور میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی، یا جو اقلیت آج افغانستان میں افغان مجاہدین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور الگ اپنی عبوری حکومت کا مطالبہ کرتی ہے یا الگ اپنی سیٹیں مانگتی ہے، اسی اقلیت کو فلسطینی مجاہدین کے خلاف ملیشیا میں عمل ملیشیا تنظیم کے نام سے استعمال کیا گیا، اور آج اسی اقلیت کو پاکستان میں مذہبی فسادات کرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سارا پلان پی پی پلان ہے، جس کا ایک شاخسانہ چلیوٹ کا حادثہ تھا، اور دوسرا اب آپ کے جنگ میں ایک تازیہ کو آپ خود آگ لگا کر اسی پلان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ہم 5-6 دن سے صبر کیے ہوئے، اس صبر کی وجہ پشتی نہیں ہے، اس صبر کی وجہ یہ نہیں کہ ہم حقائق نہیں سمجھ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس صبر کی وجہ واحد یہ ہے، ہم اس فساد کو پروان نہیں چڑھانا چاہتے جو اقلیتی گروہ ہمیشہ استعمال رہا ہے، استعمال شدہ جنس رہی ہے، وہ آج بھی جنگ کو آگ کی بھٹی میں جھونکنا چاہتے ہیں. میں 5-6 دن سے صبر کی آ رہا ہوں، میری جماعت کے کارکن بے گناہ گرفتار کیے گئے ہیں، چنیوٹ میں بے گناہ گرفتار کیے گئے تھے، تازیہ وہاں بھی جلا تھا، احمد پور سیال میں بے گناہ گرفتار کیے گئے، گڑھ مراٹھا میں بے گناہ گرفتار کیے گئے، یہاں پھر بے گناہ. اور ظلم یہ ہے کہ انتظامیہ بے گناہ بھی مانے اور پھر بھی رکھے، اور اگر اصل ملزم نہیں ملتا ہے تو دگوے آدمی پکڑ کر بٹھا لیے جاتے ہیں. اگر قانون کی حکمرانی ہے پھر اصل ملزم پکڑو، اس کے افزانے میں آدمی کیوں گرفتار کرتے ہو؟ مجھ سے قانون کا مطالبہ کہ قانون کو مد نظر رکھیے اور خود انتظامیہ قانون کا پامال کرے، اس طرح آگ بجھے گی نہیں بلکہ یہ آگ پر تیل کا کام دے گا. ہم پی پی پران کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے. اقلیتی فرقہ سمجھ جائے، بھول جائے، اپنے دماغ سے تقریبی کاروائیاں نکال ڈالے. میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں، کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس فساد کو وقت بڑھاؤ، بے گناہ گرفتاریوں سے قتل مسائل نہیں سلجھیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ اس فساد میں الجھ جائیں، ہم نہیں چاہتے ایک مقامی مسئلے میں الجھ کر آج بین الاقوامی مسائل سے آنکھیں پھیر لیں، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا، ہم پہ ظلم و ستم اتنا ڈھایا گیا کہ وہ ظلم ہماری برداشت سے باہر ہو گیا، تو پھر یہ جو اس کا رد عمل ہوگا وہ میرا جرم نہیں ہوگا، وہ جرم یہ انتظامیہ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کے پلان کا جرم ہوگا. عجیب بات کیا میں پوچھ سکتا ہوں، کہ بے نظیر کا چہتا 76 سال حیات، 16 منڈا، وہ جنگ سیٹی کس لیے آیا ہے؟ اس نے الیکشن لڑا ہے سیٹ سے، وہ ووٹروں کی خبر گیری کے لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے آنے کے بعد پھر بازار میں پوسٹر لگتے ہیں، یزیدی سپاہ تم نے ہمارا صبر دیکھا ہے، کہر نہیں. کیا اس کے جواب میں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ذریت ابن سبا تم نے ہمارا صبر دیکھا ہے، غضب نہیں. سلیم محترم، بات کرنے دیجیے. ہم حالات میں الجھ کر بین الاقوامی مسائل سے نہ قوم کی نظریں ہٹانا چاہتے نہ اپنی نگاہیں. آپ نے پڑا ہوگا حقائق مقدس ہوتے ہیں. ضیاء الحق 11 برس تک پاکستان میں حکمران رہا ہے. اس سے مجھے بھی سیاسی اختلاف رہا, آپ میں سے بھی کئیوں کو رہا ہوگا, لیکن اس کے باوجود ایران نے ایک دن بھی ضیاء کی تعریف میں ایک لفظ نہیں کہا. ایران اسے بجائے ضیاء الحق کے ضیاء باطل کہتا رہا ہے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. آج پاکستان میں بے نظیر برسر اقتدار ہے. خمینی کی صاحبزادی اس کی مدح کے لیے, اس کی تعریف کے لیے, اس کا قد بڑھانے کے لیے ایران سے چل کر یہاں اس کی پشت مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے, اور زہرا مصطفی کے دورے کے بعد یہ پلان طے کر لیا گیا کہ اگر بے نظیر کی حکومت کو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے خطرے تو اس خطرے کو یوں ڈالا جائے کہ پنجاب کو فسادات کی بھٹی میں جھونک دیا جائے. کیا آپ ان حقائق کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور حق یہ, یعنی بے نظیر کی توٹی کی انتہا یہ ہے, بے نظیر کی توٹی کی حد یہ ہے. کیا بے نظیر کے دور میں پاکستان میں اسلام آ گئے؟ کیا بے نظیر کے دور میں پاکستان سے فحاشی مٹ گئی ہے؟ کیا بے نظیر کے دور میں پاکستان کے ریڈیو ٹی وی نے غلیظ پروگرام بند کر دیے؟ کیا بے نظیر کے دور میں پاکستان سے شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, ہیروئن اور دوسری چیزیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا بے نظیر کے دور میں انگریز کا کالا قانون ملک سے رخصت ہو گئے؟ کیا بے نظیر کے تعلقات امریکہ سے نہیں ہیں؟ پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ خمینی کی بیٹی جو امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کرتی ہے, وہ امریکہ کی ایجنٹ بے نظیر کی حمایت کس بنیاد پہ کر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا ہوں اس حقیقت کہ یہ کیوں ہے. اور حمایت بھی اس حد تک کہ یہاں تک اس نے پاکستانی نہیں پوری دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کی مسلمان قوم کے جذبات مجروح کر ڈالے. کہ جب یہ سوال ہوا, ذرا صبر کے ساتھ میری اس گفتگو کو کرنا ہے, سننا ہے. نعرے اپنی جگہ, جذبات اپنی جگہ, لیکن حقائق کو دل میں جگہ دیجیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے زہرا مصطفی نے, جس پر میں مہر بلب نہیں رہ سکتا ہوں. اس سے سوال ہوا ہے کہ عورت اگر سربراہ بن سکتی ہے تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور قرون اولا نے کیوں نہیں بنی, یا اسوہ حسنہ میں اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ اسوہ حسنہ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور زندگی کو. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ نے اس کا نشان کیوں نہیں, قرن اول میں عورت کے سربراہ بننے کا نشان کیوں نہیں ملتا؟ تو خمینی کی بیٹی بڑی جرات کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کے قلب و جگر پر کن چھری پھیرتے ہوئے اعلان کرتی ہیں کہ رسول کا دور جاہلیت کا دور تھا. میری بات سنیے. تم اپنے جذبات کا جواب کبھی عملی صورت میں دو. تم اقلیت کو پاکستان میں مسلط کرتے چلے آ رہے ہو اور اکثریت کو ایک عرصہ سے غلام بنائے ہوئے ہو, اور اپنے ہاتھ سے خود غلام بنتے. ان نعروں کا جواب عمل کی صورت میں دیجیے, تب ہم دیکھیں کہ ہاں میری قوم کچھ حقائق سمجھنے لگ گئی. وہ کہتی ہیں کہ وہ دور جاہلیت کا دور تھا. آپ سمجھے نہیں اس کی عزت کس پر پڑی ہے. دوسرے لفظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا علم یا جتنی عقل بے نظیر کو حاصل ہو گئی ہے کہ یہ حکمران بن سکتی ہے, اتنا علم اور اتنی عقل سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو حاصل نہیں تھی. نقل کفر کفر نباشد. کیوں دور جاہلیت کہہ کر جو ٹھکرایا گیا, تو زہرا بھی تو حکمران نہیں بنی, عائشہ طیبہ بھی تو حکمران نہیں بنی, حفصہ بھی تو حکمران نہیں بنی، کسی صحابی کی بیوی بھی تو حکمران نہیں بنی ہے، اور کوئی پیغمبر کی بیوی بھی تو حکمران نہیں بنی ہے. یا کلم اس کو دور جاہلیت کہہ کر یہ کس کی پذیرائی کی گئی ہے؟ پیغمبر کے دور کو جاہلیت کا دور کہنا، قرن اول کو جاہلیت کا دور کہنا، جس قرن کی قسمیں کھائی گئی، جس قرن کی مداح قرآن میں کی گئی، جس زمانے کی رب نے قسمیں کھائی، جو زمانہ علم کا زمانہ تھا، جو زمانہ روشنی کا زمانہ تھا، جس زمانے کے لیے رب کہتا ہے میرے رسول ظلمات سے نکال کر نور میں ڈال دیجئے، یخرجہم من الظلمات الی النور. رسول نے جہالت سے نکال کر روشنی میں قوم ڈال دی تھی. آج پاکستان میں بے نظیر کی ٹوٹی کے لیے یہ بیان دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کے قلب و جگر پر کلد چھری چلائی گئی. ہم نے وہ بھی برداشت کیا، کب تک اس ظلم کو برداشت کیا جائے؟ اس لیے میں آج یہ حقیقت ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مقامی انتظامیہ بھی، صوبائی انتظامیہ بھی یہ سن رکھے کہ یہ پی پی پلان ہی صرف نہیں، یہ ایران پلان ہے. زہرا مصطفی کے بعد حالات کیوں بگڑے؟ صرف بے نظیر کو سہارا دینے کے لیے، اس کی ناجائز حکومت بچانے کے لیے. جنگ کا جو واقعہ ہے اس کی تمام تر ذمہ داری میں فیصل سارے حیات پہ ڈالتا ہوں، یہ اسی کے پلان کا حصہ ہے. تاجیہ کو آگ لگی ہے، پھر جگہ کیوں نہیں؟ آگ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ صرف جھلساتی ہے، اور وہ بھی دروازہ آگے نہیں لگتی. پھر میں کہہ چکا ہوں کہ تاجیہ کے متولیوں کو بھی شامل تفتیش کرو، مجرم سامنے آئے گا. جب قاتل نہ ملتا ہو تو بعض اوقات بیوی کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، بھائی شامل تفتیش کیے جاتے ہیں، شاید وراثت کی بنیاد پر انہوں نے خود تو قتل نہیں کیا، یا بیوی نے کسی اور سے آشنائی کی بنیاد پر خامد کو قتل تو نہیں کروایا. جب چور نہ ملتا ہو، قاتل نہ ملتا ہو، تو اس قسم کے لوگ شامل تفتیش کیے جاتے. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے تاجیہ کے کیس میں خود ان کے متولی اور لائسنس داران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، چور سامنے آ جائے گا. یہ ظلم ستم کہ جہاں کہیں کوئی واقعہ ہو سپاہ صحابہ کے کارکن دھر لیے جائیں، زیادہ دیر یہ ظلم نہیں چل سکے گا. ہم ایک صبر کر آئے ہیں، اور اس صبر کا تم پیشان نہیں دھرتے. ہمارے سامنے اس وقت کشمیر کی جنگ ہے، افغان مجاہدین کے حالات ہیں، اندرون ملک کی خانہ جنگی ہمارے سامنے ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمن ہمیں اعلی کار کے طور پر استعمال کر کے فساد کی جنگ میں جھونک دے. ہم نے اس بنیاد پر صبر کیا ہے. لیکن میں ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبر کا یہ مفہوم نہیں کہ جو سپاہ صحابہ کا معروف کارکن نظر آئے تم اسے پکڑ کے اندر ڈال دو. میری معلومات کے مطابق اس وقت تک صرف سپاہ صحابہ کے سنی کارکن گرفتار کیے گئے ہیں. دوسری شہر جنہوں نے کالج میں کلاشن کوفی لہرائیں، جنہوں نے جنگ سٹی کے بازار جبری بند کرائے، جنہوں نے سپاہ صحابہ کا دفتر توڑا، اور جنہوں نے وہاں اشتہار انگیز پوسٹر لگائے، جنہوں نے دکانداروں کی گلے پر ریپ نے رکھ کر دکانیں بند کرائیں، غلیظ گالیاں دیں، تڑا کیا، ان میں سے اب تک میری معلومات کے مطابق کوئی ایک کارکن یا کوئی ایک شخص بھی گرفتار نہیں ہوئے. کیا ون وے ٹریفک انصاف مہیا کر دے گی؟ کیا اس طرح کی یک طرفہ کاروائی سے آپ ضلع کے حالات کو سنبھال لیں گے؟ امن قائم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میں ایک بار پھر سری انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ اگر تم گھر پلان کا حصہ نہیں ہو، تم پی بی پلان کا حصہ نہیں ہو، تم خود پاکستان میں پنجاب میں فساد نہیں چاہتے ہو، تو پھر فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. بے گناہ آدمی بغیر کسی جرم کے تم نے بٹھا رکھے ہیں، پھر انہیں کھانا نہیں دینے دیتے ہو، انہیں پانی نہیں پہنچانے دیتے ہو، ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے ہو. ہمارے خلاف، ہمارے ساتھ یہ ظلم. احمد پور سیال کے قتل کیس کا ملزم گرفتار آج تک ایک نہیں ہوا، اور دوسری سائڈ پہ بغیر جرم کے گرفتار کر لینے سے ضلع کنٹرول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ضلع کو کنٹرول کرنے کے لیے انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھیے. میں سرے دست یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نئے ایس پی صاحب سے
میں یہ توقع رکھتا ہوں اور یہ توقع ان کے اپنے بیان کے مطابق ہے. انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ میں آپ پر اپنی غیر جانبداری واضح کروں گا. میں آج پھر ان سے یہ کہتا ہوں ادب کے ساتھ کہ آپ نئے آئے ہیں, آپ ان حالات سے ابھی تک شاید پوری طرح واقف نہیں ہوئے ہوں گے. میں آپ سے انصاف کی, عدل کی توقع رکھتا ہوں. ہم قتل پی پی پلان کو پروان چڑھانے کے حق میں نہیں ہیں, ہم خانہ جنگی کے حق میں نہیں ہیں, ہم فسادات کے حق میں نہیں ہیں, لیکن یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اقلیت کا غلام بن کر بھی نہیں رہنا چاہتے. اقلیت کو بھی ہم اتنا سر چڑھ کے نہیں بولنے دیں گے جتنا شاید کوئی سر چڑھانا چاہتا ہوں. میں آپ سے اپیل کروں گا, گھبرائیں نہیں. میں اس نشے و فراز کو سمجھتا ہوں, مجھ پر ایک ذمہ داری ہے. میں اس ذمہ داری کو چھچورا پن میں نہیں نبھانا چاہتا. میں اس کی بیک سے دیکھ کر, اس کے نشے و فراز دیکھ کر مستقبل اور ماضی کے حالات پر انسانی استطاعت کے مطابق نظر رکھ کے میں اپنے فرائض کو سر انجام دوں گا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ ابھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ کسی صحیح نتیجہ پہ پہنچ سکیں. اور انتظامیہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ واقعی فساد ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ جسے پھر نبھایا نہیں جا سکے گا. رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح کام کرنے کی توفیق بخشے.